إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. قيش الدرس من بعد كرهيتي، القاعدة 69: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. جسني الله تعالى كلي كذي شيء كشورا الله تعالى وسه وسه بهتر عطاء فرماته. وهم ركيته شيخ عثمان التعليق قر كإبراهيم عليه السلام لما استسلم لذبح ابنه وهو أحب شيء إليه في الدنيا، ورثه الله جل وعلا الخلة فاتخذه خليلا. يهم بركته ور اسمه ایک پیاری بات مجھے یاد آ گئی اس قصے میں سے. ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اگر آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد اپنے زمانے کے سب سے بدترین کافر تھے، یہاں تک کہ اپنے پیارے بیٹے کو جب توحید کی دعوت اپنے قوم میں شروع کی، اپنے گھر سے شروع کی، سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا، اور تاریخ کے سب سے بڑی آگ جو کسی کو جلانے کے لگائی گئی، یہ وہ آگ تھی جو ایک باپ نے اپنے بیٹے کے لیے تیار کی تھی. اور اس آگ کے اتنے زیادہ سیک تھے کہ قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، تو منجنیق میں بٹھا کر وہ آلہ جس جو ایک خاص طریقے سے دور سے کوئی جنگ میں اس میں گولہ وغیرہ پھینکا جاتا تھا، اس آلے میں بٹھا کر اسے آگ میں یا انہیں آگ میں پھینکا گیا. اگر آپ دیکھیں، جب ہم والدین کے حقوق و احسان کی بات میں کرتا ہوں تو اس میں ایک چیز مجھے یاد آ گئی تھا کہ آپ اچھی طرح دیکھیں کہ اگر والدین کافر ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن اخلاق باقی رہتا ہے، احسان کا دامن چھوٹنے نہ پائے. سورۃ مریم میں اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اپنے باپ سے جب گفتگو کی ہو، توحید کی دعوت دی، اگر آپ وہ سن لیں تو آپ حیران ہو جائیں. یا ابتی جملہ دیکھیں، اے میرے پیارے ابا جان. ابا جان جان کا دشمن ہے، ابا جان سب سے بڑا اپنے زمانے کا سب سے بڑا کافر ہے، اور اس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں سارے، باقی اس کے زمانے کے پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے، اس کے فیصلے کے منتظر ہے. لیکن جواب میں یا ابتی وقت نہیں ہونا، پھر یہ آیات آپ کے سامنے رکھ دیتا میں، واللہ آپ حیران ہو جائیں گے. ایک ہوم ورک لے لیں آپ کہ سورۃ مریم کی جو آیات ہے جن میں یہ قسم اللہ نے ذکر فرمایا ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہاں سے لے کے اس قصے کے آخر تک دیکھ لیا آپ، غالباً 6-7 آیاتیں، زیادہ نہیں ہیں. کتنی پیارے الفاظ ہیں، آپ تھوڑا سا غور فکر کریں، واللہ شاید آپ کے آنسو رکیں گے نہیں، کہ بیٹا اپنے باپ کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائے، اور باپ کو دیکھے کس طریقے سے اپنے بیٹے کو دھتکارتا ہے اور ہر دھرمے کا شکار ہو جاتا ہے. الغرض، جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوکی کرتا ہے تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی اولاد کو اتنا فرما بردار بنا دیتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا ہوا بعد میں، جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، بیٹے نے کیا کہا؟ افعل ما تؤمر، میرے باپ، میرے ابا جان، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کرو. ستجدن ان شاء اللہ، ہاں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کروار میں سے پائیں گے. فرما بردار, ایک تھوڑے لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جب چھری پھیری تو چھری تو نہیں کاٹنا, اللہ نے حکم دیا چھری کو تو کاٹنا نہیں ہے, آزمائش ہے بس. اب باپ بیٹے کہتے ہیں چھری پھیرا, چھری کاٹ نہیں رہی. بیٹا کہتا ابا جان ذرا زور سے پھیر کے دیکھیں. کبھی دیکھیں آپ نے اتنی فرما بردار اولاد کبھی تاریخ میں کہیں بھی سنی ہے آپ نے؟ اس قصے کے علاوہ آپ کبھی شاید سنیں گے نہیں کبھی. اللہ تعالیٰ نے اس حسن سلوکی کا بدلہ اپنے اپنے بیٹے سے کیسے اللہ نے دیا زندگی میں. اگرچہ باپ کافی بدترین کافر تھا لیکن ادب کا دائرے سے باہر نہیں ہو. یا ابتی باپ دھمکیاں دے رہا ہے, میں تمہیں پتھروں کی بارش برسا دوں گا, تمہیں نکال دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, قتل کر دوں گا. سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ, پھر بھی آپ پر سلامتی ہو. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور مغفرت کی دعا کروں گا. دیکھیں سبحان اللہ. اور بیٹا جب کندھے کے برابر آتے زیادہ پیارا لگتا ہے, نرینہ اولاد خصوصی طور پہ انسان کو خوشی ہوتی ہے, دیکھیں میرا بیٹا مجھ میرے برابر ہونے لگا ہے. اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے, خواب دیکھ کر بیٹوں کو ذبح کر رہے ہیں. وحی اور نبی کے خواب میں فرق نہیں ہے. جو وحی نازل جبریل علیہ السلام لے کے آتے ہیں اور نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ بھی وحی اللہ تعالیٰ, وہ دونوں برابر ہیں. اب اللہ کو حکم میں تعمیل کرنی ہے. اور باپ بیٹ میں جو گفتگو ہوئی وہ ذرا سن کے دیکھیں آپ کتنی پیاری ہے. الغرض اگر کافر باپ کے حسن سلوکی کا بدلہ یہ دنیا میں ملتا ہے تو مومن والدین کے حسن سلوکی کا بدلہ کیا ملے گا آپ کو؟ ہم بچوں کے اکثر کہتے ہیں نا, لوگ سوال بھی کرتے ہیں, پریشان بھی کافی پریشان حال ہوتے ہیں کہ اولاد بچے ہمارے سنتے نہیں ہیں. میں اکثر جواب میں کہا کرتا ہوں والدین ہیں نا آپ کے, ان کے ساتھ حسن سلوکی کرو, بچے آپ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے آپ کا اپنے والدین سے تعلق ہے نا, آپ کی اولاد کا آپ سے ویسے تعلق اس سے اچھا ہی اس سے بدتر ہوگا. یاد رکھیں اگر آپ کا اپنے والدین کے ساتھ جو معاملہ ہے, جو تعلق ہے, وہ احسان پر مبنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد اس سے اچھے احسان کریں گے جو آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں. اور اگر احسان کے لوگ کوئی اور راستہ اپنے اختیار کیا ہے جس میں غصہ ہے, یعنی افتو چلا گیا نا, اللہ رحم کرم سب پر, رحم اللہ سبحانہ وتعالی, بدتمیزی ہے, جھگڑے ہیں, یہاں تک کہ میں نے اتنا بھی سنا کہ بعض لوگ اتنے بھی یعنی بدبخت ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے اپنے والدین پر, اور پھر یہی ہوتے جو روتے, دیکھ ہماری اولاد ہمیں گھر سے نکالا ہے, اس نے ہاتھ سے مارا, اولاد پاؤں سے ٹھٹے مار کے گھر سے نکالتی ہے نعوذ باللہ. وہ یہ قرض آپ نے دینا, یاد رکھیے قرض ہے, اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. اب آخرت میں تو بعد کی بات ہے نا, آخرت میں کیا ہونے والا ہے. اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کے لیے جو باقی چیز رہتی ہے نا, کثرت سے ان کے لیے دعا, اور جو صلہ رحمی باقی رہی ہے نا ان کو آپ نے سب سے بہترین کرنا ہے. آپ کے بہن ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے قریب رشتہ دار ہیں, ان سے حسن سلوکی کریں, صلہ رحمی قائم رکھیں. یہ بھی والدین کے وفات کے بعد ان کی ساتھ احسان کے زمرے میں آتا ہے. جو ان کے دوست ہیں, دیکھیں دوست کا حدیث میں دوست کا ذکر بھی ہے, کیونکہ جو دوست ہیں ان کے ساتھ اپنے حسن سلوکی سے کام لینا ہے. کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ خود اپنے خیال دوستوں کو رکھتے ہیں نا. دیکھیں دوست, اچھے دوستوں کی قیمت دیکھیں, اہمیت دیکھیں آپ, کہ ان کے ساتھ بھی احسان, اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک, ادب اور اخلاق سے پیش آنا ہے. وہ بھی خوش ہوں گے آپ کے حسن سلوک کی, وہ بھی دعا کریں گے آپ کے وفات شدہ والدین کے لیے. تو ایک چھوٹی سی بات بیچ میں آ گئی, میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ یہ معاملہ جو ہے بہت نازک اور سنگین و خطرناک معاملہ ہے. واللہ جو رحمتیں جن کے گھر میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, واللہ عظیم رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں. اگر غلطی پر بھی ہیں تو ان کا رب ہے ان سے حساب لینے والا, ان کو سمجھا سکتے ہیں آپ, نصیحت کر سکتے ہیں ادب کے دائرے میں رہ کے, اور کوشش کرے کہ ایسا اسلوب اپنائے کہ وہ مان جائے تاکہ اللہ کے پکڑ سے بچ جائے. اور اگر وہ نہیں سمجھتے تو آپ یہ ریڈ لائن ہوتی ہے نا, وہ کراس کبھی نہ کریں. کہیں اگر وہ کراس ہو گئے تو یاد رکھیں آپ کے پیچھے اولاد ہے. اگر جو بے اولاد ہیں پھر معاشرے میں وہ اتنی نعوذ باللہ ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور میں بار بار کہتا ہوں وہ والدین احسان ہے, والدین کے ساتھ احسان کا لفظ اللہ نے جوڑ دیا ہے جو تا قیامت رہے گا کوئی اسے جدا کر نہیں سکتا. والدین ہے ساتھ احسان بھی ہے, اور لفظ ہے نہیں. دیکھیں بھلائی کا احسان سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے, یعنی بھلائی کی انتہا. اور حسن و جمال سے لفظ لیا گیا ہے, اف کم سے کم درجہ اس حسن جمال کو تباہ کرنے کا, اف تک نہیں کہہ سکتے آپ. اور اگر آپ دیکھیں نا کس طریقے سے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ کیا نہیں کہنا ہے, کیا کہنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, ابھی وقت نہیں ہے. تو اس پیارے انداز سے اللہ نے بیان فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ والدین کے ساتھ احسان حسن سلوکی کیسے کی جاتی ہے. آگے جی, کافر والدین اس اعتبار سے شامل ہیں کہ معصیت میں تو نہ فرمائیں, تو آپ نے کسی کی نہیں سننی, لیکن ادب اور اخلاص, ادب اور حسن اخلاق باقی رہتا ہے, ان کو بھی آپ اف تک نہیں کہہ سکتے. اب دیکھ لیں, میں نے کہا ہے سورۃ مریم میں, مریم علیہ السلام قصے میں دیکھے, یا ابتی کتنی مرتبہ بیان کیا ہے. اور یہ ابتی کلو عربی زبان میں, اے میرے پیارے ابا جان, سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں, پھر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وقال تعالی عن سلمان علیہ السلام, سلمان علیہ السلام کو تعالیٰ کا ارشاد ہے, فطفق مسحا بالسوق والاعناق, سورة صاد نمبر 33. قال علماء المفسرون من السلف, علماء والسلف من المفسرين هي فرمائس آيات كتعلق سي, معناه أنه صار يضرب رقاب, يضرب رقابها, يضرب رقابها وأرجلها. معنى هيك سمعه السلام جو هي ایک مرتبہ یعنی گھوڑے بہت پسند تھے سمعه علیہ الصلاة والسلام کو, یاد کرتے تھے اور کافی گھوڑوں کا استعمال بھی ہوتا تو زیادہ پسند تھے. تو ایک دفعہ گھوڑوں کی پریڈ سامنے آ گئی, گھوڑے جو تھے اور خود تخت پہ بیٹھے دیکھ رہے تھے. تو سورج غروب ہو گیا اور جو الگ ذکر جو نماز تھی وہ رہ گئی. جو پتہ چلا کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو پھر ان گھوڑوں کے سر اور جو ٹانگیں ہیں وہ کاٹ ڈالی. مفسرین فرماتے ہیں, شیخ صاحب نے فرمایا, انه صار يضرب رقابها وارجلها, السوق جمع ساق والعناق واضحه, وذلك انه غضب لله عز وجل على نفسه, اللہ تعالی کے لیے بہت ان کو غصہ آیا, وحرم نفسه هذا الامر الذي الهته به عن طاعه الله سبحانه وتعالى. اللہ تعالی کی فرما دار طاعت سے جب اس گھوڑوں نے غافل کر دیا تھا کچھ دیر کے لیے, تو اس لیے وہ سب قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے, اصل قاعدہ کیا, جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر عطا فرماتا ہے. اب گھوڑوں پہ سوار ہو کر جہاد پہ جاتے تھے, گھوڑے بہت زیادہ پسند تھے, اب گھوڑوں کو دیکھ رہے ہیں, دیکھ بھال کر رہے ہیں, اور ایک دفعہ اتنے زیادہ گھوڑے وہ ان کو طور طریقہ جو ہے جس طریقے سے وہ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے, تو سورج غروب ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی جو فرما داری ہے اور جو طاعت کا وقت تھا وہ چلا گیا. تو اللہ کے لیے غصہ آیا کہ یہ انہوں نے دعوت ہوئی, ایسا عمل کیوں ہوا, تو ان سب کو اللہ کے لیے قربان کر دیا. تو اس میں شیخ صاحب شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وہ اتلاف المال للمصلحہ جائز, مال کا کیونکہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ مال ہے, گھوڑا کافی مہنگا بھی ملتا, مال بھی اسے کیسے ضائع کر دیا جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں قاعدہ یہ ہے, وہ اتلاف المال للمصلحہ جائز, مال کا تلف کرنا, ضائع کرنا مصلحت کے لیے جائز ہے. مثال ہو اتلاف المال للنکایتی فالغال من غنیمت یحرق رحلہ, مال کا یعنی ضائع کرنا کسی دشمن پر حملہ آور کرتے ہوئے یا سزا دیتے ہوئے, یا جو غنیمت میں سے مال کو چرا لیتا ہے اس کے مال کو جلا دینا, ولا جعل مع الغنیمت لانه انكا, کیونکہ مال غنیمت میں شامل نہیں کیا جاتا. وإذا لقلنا كل العقوبة بالمال تنسخ, یا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی سزائیں ملتی ہیں مال سے وہ منسوخ ہیں, ولكن نقول ما يترتب على اتلاف المصالح اكثر من كونه مالا, لیکن جو فائدہ ہوتا ہے اس مال کو تلف و ضائع کرنے سے, جو اس کے بعد جو اس کے اثرات ہوتے ہیں, جو فائدہ ہوتا ہے, وہ اس مال کو ضائع کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ولكن هل من المشروع لنا إذا ألهانا شيء عن ذكر الله أن نتلفه؟ نعم, لا مانع أن نتلفه لأجل تعزيز تعزير النفس وردعها حتى لو كان هذا شيء من بهيمة الأنعام، لأن ضررها عليك. اتشا شو سفر ماته شيخ عثمين رحمه الله كي جائز ہمارے لیے کہ اگر کوئی چیز ہم اللہ کے ذکر سے غافل کر دے ہم اسے ضائع کر دیں، جائز ہمارے لیے؟ جی ہاں جائز ہے، جو چیز اللہ کے ذکر سے ہمیں یا آپ کو غافل کر دے واجب نہیں، سمجھے ذرا پریشان ہو گئے، ضائع کرنا واجب نہیں ہے لیکن جائز ہے، دونوں میں فرق ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں نعم لا مانع ان تلفه، کوئی حرج نہیں ہے ایسے مال ایسی چیز کو ضائع کرنا جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. لاجل وجہ کیا ہے؟ لاجل تعزیر نفس و ردعہ، تاکہ نفس کو روکنے کے لیے سزا کے مانند ہے. حتی لو کان ھذا شیء من بهیمۃ الانعام، اگر یہ چیز چوپے جانوروں سے کیوں نہ ہو، کسی نے اونٹ پالا ہے، اونٹ کی وجہ سے ان کو پھر ذبح کر دیا ہے، جائز ہے. پھر گوشت بھی کھا لو، اس کا گوشت تو کھایا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کو پھینک دو. پھر کسی نے بکریاں پالی ہوئی ہیں، ڈرمے میں گیا اور وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، ان کے بچوں سے کھیلتا رہا اس طریقے سے، کیا اس کے لیے جائز ہے؟ واجب نہیں ہے، فرض سمجھے ذرا. جائز ہے کہ ان کو ذبح کر دے یا بیچ دے یا ضائع کر دے، جائز ہونا اور چیز ہے، واجب ہونا اور چیز. تو جائز ہے تاکہ اپنے نفس کو جس سے غلطی ہوئی یا ندامت بھی ہو، اور تاکہ ایسا معاملہ بعد میں نہ ہو، اللہ کا ذکر جو ہے وہ باقی رہے، اور یہ جو اللہ کے ذکر سے چیز مشغول یا مصروف کرتی ہیں یا غافل کر دیتی ہیں وہ باقی نہ رہیں. وجہ کیا ہے، کیوں جائز ہے ایسی چیزوں کو ضائع کرنا جو اللہ کے ذکر میں یعنی اوڑ بن جاتی ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن ضررها عليك، کیونکہ اس کا نقصان آپ پر ہے، تو نقصان سے بچنے کے لیے اس چیز کو ضائع کرنا جائز ہے. وزوجته اذا ألته عن الصلاة هل يجوز ان يطلقها، ایک اور مسئلہ ہے. اگر بیوی نماز سے غافل کر دے تو کیا جائز ہے کہ اسے طلاق دی جائے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ينظر في هذا، اس میں غور کیا جائے گا. وإلا لا شك أنها إذا ألهت عن طاعة الله أن هذا من شؤم المرأة أن تكون سببا لإلهاء الإنسان عن طاعة الله. شیخ فرماتے ہیں دیکھا، اس میں دیکھا جائے گا، یعنی کہ فوراً طلاق دی جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر بیوی جو اللہ تعالیٰ کی طاعت فرمانبرداری سے غافل کر دے تو یہ یعنی ایک شؤم سمجھا جاتا ہے، بدبختی اس عورت کی سمجھی جاتی ہے کہ وہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طاعت فرمانبرداری سے غافل کرنے کا سبب بن جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم فاحذروہم الى آخر آیہ سورۃ التغابن نمبر 14. فبین اللہ سبحانہ وتعالی ان من ازواجنا من یکون عدو لنا، اللہ نے بیان فرمایا کہ ہماری بیویوں میں ایسے ہیں، ایسی بیویاں بھی ہیں جو ہماری دشمن ہیں. ویحذرنا من ذلک، اللہ نے ہمیں ان سے خبردار کیا ہے. یعنی اس آیت میں دیکھیں سورۃ التغابن کے نمبر 14 میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب یہ جملہ آپ سنیں قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ جملہ سنیں تو پھر اپنے کان اچھی طرح کھول کے سن لو، یا تو حکم ہے جس کی تعمیل کرنی ہے، یا تو کسی سے منع کیا جا رہا ہے جسے رک جانا ہے، یا خبر جس میں خیر یا شر ہے. تو اس میں خبر ہے ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں سے اور تمہارے اولاد میں سے ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، بس تم خبردار رہو. شیخ صاحب فرماتے وهذا هو الواقع، یہ واقع ہے. تجد بعض النساء تطلب من زوجها ان يذهب بها الى السينما، بعض ایسی بیوی ہیں جو اپنے خاوند سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں، یہ طلب کرتی ہیں کہ وہ اسے سینما میں لے کے جائے. وہ مسافر بہ الى الخارج، یا باہر ملک میں سفر پہ لے جائے. وہ يمكنها من رؤيه النساء الكاسيات العاريات، یا ایسے عورتوں کو دیکھنا پسند کرتی ہیں جو ان کا لباس نازیبہ لباس سے ٹھیک نہیں ہے، کاسیات العاریات کے لباس کے ہوتے ہوئے بھی وہ برہنہ نظر آتی ہیں. وما اشبہ ذلک، اور اس طریقے سے. وبعض الناس والعياذ بالله، بعض ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ، ليس له الا الشهوت فقط، جو پھر صرف شہوت کے پیچھے لگے رہتے ہیں. فهذه المرأة محل شهوته، یہ عورت اس کی شہوت بن کے رہ جاتی ہے. لا يومه ان ياتي بكل ما تريد، جو وہ چاہتی وہی پورا کرتا. فيبطل رجولته عند وجود شهوته، وہ اپنی مردگانگی کو چھوڑ دیتا ہے اس اپنی شہوت کے وجہ سے، نعوذ باللہ. الغرض ایک بیچ چیز بیچ میں آ گئی تھی جو شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کی ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے تو کیا اس چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے کہ نہیں، یا اسے ضائع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ کیا جا سکتا ہے. اب چیزیں اور مال و متاع بیوی کی طرح نہیں ہیں، بیوی گھر ہے، پھر اولاد ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اگر مال و متاع ہے تو وہ اگر آپ اسے چھوڑ بھی دیتے تو پھر اس سے بہتر اللہ، جب اللہ کے لیے چھوڑتے اللہ اس کو بہتر آپ کو عطا فرماتا ہے، قاعدہ یہ ہے. لیکن بیوی کا معاملہ جہاں ہوتا ہے انسان کو سمجھنا چاہیے، سوچ سمجھ کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے. اگر بیوی کا بار بار یہی مطالبہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی، جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور آپ کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے آپ کو روکتی رہتی ہے، یا نماز کے جب وقت آتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی بہانہ لے وہ گھر سے لے کے چلی جاتی ہے، اور آپ کو نماز پڑھنے سے یعنی مددگار نہیں ثابت ہوتی بلکہ مشکلات پیدا کر دیتی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ بہت بڑی بدبختی ہے. اور یہ عورت ایسی بدبخت عورت ہوتی ہے جو اپنے خاوند کو اس خیر سے محروم کرنا چاہتی ہے، تو اس میں جو فیصلہ کرنا اس شخص نے خود کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے اوپر ہے. اگر معاملہ ایسا ہے تو واقعی طلاق بھی ہو سکتی ہے ایسے معاملے میں، یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوتی، نہیں. اگر ایسا معاملہ ہے اور بار بار ایسا ہو تو پہلے تو اس کو سمجھائے اور پیارے پیار سے سمجھائے، کیونکہ اگر ناشز بیوی جو ہے اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہے سورۃ النساء میں کہ اسے موعظہ کیا جائے، نہیں تو پھر بستر الگ الگ کیے جائیں، اگر نہیں تو پھر اسے مارا جاتا ہے شریعت کے حدود میں. کہ مسواک، جیسے کہ ایک بالشت لمبا لکڑی جو ہے مسواک، اسے مارے صرف انسلٹ کرنا مقصود ہے، نہ کہ اسے کوئی مارنے یا تکلیف دینا یا درد اسے دینا، نہیں، ہرگز نہیں. پتہ چلنا ہے عورت کو کہ اس سے غلطی ہوئی ہے. اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر دو ایسے لوگ اس کے اپنی فیملی سے اور بیوی کی فیملی میں سے ایسے اچھے لوگ جو ہیں، ان یرید اصلاح یوفق له بینہم، اللہ کا ارشاد، اگر وہ ارادہ کرتے صلح اصلاح کا اللہ ان کو توفیق دے گا. یعنی کہ وہ بعد میں ہوتے ہیں جو شر پسند ہوتے ہیں اور بعض ان کو آگے کر دیتے ہیں. یاد رکھیں، اگر کبھی بھی میاں بیوی میں صلح کرنی ہو تو فیملی کے وہ سب سے اچھے لوگ جو اپنے کریکٹر میں، اپنے اداب میں، اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، جو واقعی اس نیت سے قدم بڑھاتے ہیں کہ صلح کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور صلح بھی ہو جائے گی. لیکن ہوتا کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کی کہاں پر ہے. اگر چھوٹے عمر کا بھی ہے لیکن سمجھدار ہے اور وہ اصلاح کا دامن کو پکڑتا بھی ہے اور اس کا دین اور اس کا جو اخلاق ہے بہت اچھے ہیں، تو اس کو آگے کیا جا سکتا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے، اصلاح کرنا ہے نا، صلح کرنی ہے نا، جھگڑا ہو گیا ہے اور پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں. لیکن معاملہ جب صلح کا ہوتا ہے، ان یرید اصلاح یوفق له بینہما، اگر دونوں طرف کے جو صلح کرنے والے لوگ ہیں اگر یہ ارادہ کریں صلح کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا، صلح ہو کے رہے گی. اگر یہ بھی نہ ہو پھر آگے جو معاملہ ہے وہ پھر طلاق کا باقی رہتا ہے. اور طلاق بھی ایک شرعی حکم ہے، اور یہ کوئی یعنی یہ نہیں کوئی ناجائز کوئی اقدام ہے. جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ سارے دروازے بند ہو جائیں، ایک اللہ کے، اگر اس ازدواج رشتے میں اللہ کی نافرمانی باقی رہتی اور بار بار ہی ہوتا رہتا ہے، تو اس رشتے میں کیا باقی خیر رہے گا، اور پھر اس بچوں کے اوپر اس کو کیا اثر ہوگا. تو ظاہر یہ فیصلہ انسان ایسے نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے فوراً، اس میں پھر علماء سے رجوع کیا جاتا ہے، طلب علم سے رجوع کر کے ایسے معاملات جو ہیں وہ پھر سلجھائے جاتے ہیں. کبھی بھی مشورہ کسی ایسے شخص سے نہ لیں ایسے معاملات میں، چاہے آپ کا قریب ترین دوست ہی کیوں نہ ہو، جو آپ کو مس گائیڈ کرے یا غلط بات کر کے نصیحت کے روپ میں آپ کے گھر تباہ کر دے. اچھی طرح جان لیں یہ معاملات ایسے نہیں سیدھے ہو جاتے، یہ معاملات بڑے سنگین اور کافی نازک معاملات ہوتے ہیں. جو گھریلو معاملات میں یا بیوی کے بیچ میں جو رشتہ ہوتا ہے، یہ بڑا عظیم رشتہ ہے، مقدس اور پاک رشتہ جسے کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک حرام لڑکی آپ کے گھر میں، ایک حرام عورت ہے، آپ پر حرام تھی، دیکھنا بھی حرام تھا، آپ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، وہ گھر سب سے قریب آپ کی بیوی بن گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس رشتے کی قدر کرنی چاہیے. غلطیاں ہو جاتی ہیں، ناچاکیاں بھی ہو جاتی ہیں، اس کا شرعاً طریقہ موجود ہے اس کے حل کرنے کا، ٹھیک ہے نا. آخر میں ایک بات رہ گئی، کیا بات ہے، شیخ صاحب نے یہ بات کیوں بتائی ہے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے، کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان گھوڑوں کو ضائع کر دیا، قاعدہ کیا ہے، جب اب اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اللہ اسے آپ کو بہتر عطا فرماتا ہے. جب گھوڑوں کو اللہ تعالیٰ قربان کیا اللہ نے کیا دیا؟ یہ شیخ صاحب نے بیان نہیں کی، رہ گئی، اللہ نے کیا دیا؟ ہوا، بارک، ایسی ہوا جو پورے لشکر کو اٹھا کے لے جاتی تھی جہاد کے لیے. گھوڑے تو گئے نا، گھوڑے کہاں ہیں اب؟ گھوڑے تو سفر کرتے تھے، کرتے گھوڑے پہ بیٹھنا بھی ہے. ایک تخت ہوا کرتا تھا جس پہ، دیکھا فلائنگ کارپیٹ کا کنسیپٹ کہاں سے ہے؟ ایک دفعہ میں نے بتایا تھا، دکھاتے ہیں فلائنگ کارپیٹ جا رہے ہیں، اس کا عام طور پہ کارٹونز وغیرہ میں دکھاتے ہیں. اصل حقیقت، حقیقت کیا تھا؟ ایک بہت بڑا تخت ہوتا تھا، اس پر بہت بڑا جیسے کارپیٹ وغیرہ بچھا دیا جاتا تھا، یا وہ تخت ہوتا تھا، اور اس پر پورا لشکر کھڑا ہو جاتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام سمیت. اور اللہ تعالیٰ ایسی خاص ہوا بھیجتا جو اس تخت کو اٹھا لیتی تھی، اور اسی ہوا میں اٹھا کے لے جا کر جہاں پر یعنی پہنچنا تھا وہاں پر پہنچ کر وہاں پہ پہنچ جاتے، اور وہاں پر پھر اللہ کے راستے میں جہاد ہوتا. جب اللہ کے لیے کوئی چیز، کسی چیز کو قربان کر دیا، چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اسے بہتر عطا فرمایا کہ نہیں؟ اصل بات یہ تھی جو شاید رہ گئی، اس کتاب میں نہیں ہے. تو یہ قاعدہ ہے جی، حدیث میں، صحیح حدیث، بالکل صحیح حدیث میں، جی ہاں. اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے، ریح کا دیکھو تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو مسخر کر دیا ہے. تو کیا تذکیر تھی؟ یہی تذکیر تھی کہ اس تخت کو اٹھا لے کے جاتی تھی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وہ میں نے بات نہیں کی کیونکہ بات لمبی ہو جاتی، ورنہ بات درست ہے بھائی کی، کہ سورۃ تغابن کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم فاحذرہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. بات یہ نہیں کہ اگر آپ کی بیوی اور بچے جو ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں، لفظ تو یہ ہے عدو لکم فاحذرہم، ان سے بچو، خبردار رہو. کیا ہوتا ہے؟ مارو پیٹو ان کو. اگر لفظ کیا ہے دیکھیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تین الفاظ ہیں. دشمنوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ یہ وہ دشمن نہیں جیسے کہ دوسرے دشمن جو آپ کے گھر کے اندر دشمن ہیں. دشمن اس اعتبار سے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کرتے ہیں، اللہ سے آپ کو دور کرتے، تب سے دشمن ہے کہ نہیں؟ لیکن کرنا کیا ہے؟ گھر سے نکالنا ہے، مارنا پیٹنا ہے. وَإِن تَعْفُوا، درگزر کرو، وہ تصفحو، معاف کر دو، وہ تغفرو، ان کو بخش دو، سمجھاتے رہو، نصیحت کرتے رہو. فإن اللہ غفور رحیم، شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ اس پہ کبھی ان شاء اللہ بات کروں گا میں کہ کس طریقے سے اس معاملات، ایسے معاملات کو جب بیوی اور بچے ہیں، آزمائش کوئی شک نہیں ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے نہ ہوں بلکہ دور کرنے والے ہوں، تو کیسے اس کام کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی واقعی آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں اس معاملے میں، کہ جیسے کہ روزمرہ زندگی آپ دیکھیں کہ غفلت ہے، دین سے دوری ہے، اور ایک جو ماحول کا فلو ہوتا ہے نا، جیسے کہ اس فلو میں بہہ رہے ہیں سارے، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو غلط غلط سمجھتے نہیں، گناہ کو گناہ سمجھا نہیں جاتا. جب بے پردگی دیکھ لیں آپ، اس میں بات کر رہا تھا جو برقعے پر جو امبرائڈری ہوتی ہے اور یہ خوبصورتی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. گھر سمجھاتے بھی کہتے کیا ہے، اس نے بھی پہنا ہوا، کیا فرق پڑتا ہے؟ چہرہ تو ہمارا بند ہے، یہ بھی بند ہے، اس میں کیا ہو؟ میں نے بتایا بھی تھا کہ چھپی ہوئی زینت کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا، تو ظاہر زینت کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ چھپی ہوئی زینت اگر وہ ظاہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. یعنی کسی نے اگر کوئی پائل پہنی ہوئی ہے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ زور سے پاؤں زمین پر مت مارو، تاکہ جو چھپی زینت ہے وہ غیر محرم مردوں کو اس کا علم نہ ہو، علم تک نہیں ہونا چاہیے. تو ظاہر زینت کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ کتنی گناہ ہوگا. جو پرفیوم لگا کے جاتے اس کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ کتنی شدید گناہ ہے. جو چہرے پہ پردہ نہیں کرتی، بے پردگی، جو برقع پہنتی نہیں ہے، پھر آگے چلے جائیں، کہاں تک جائیں گے آپ؟ وہ تو لباس پھر کبھی تنگ ہو جاتا ہے یا پھر وہ سکڑتا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں تک چلا جاتا ہے. تو کتنی بڑی نافرمانیاں ہیں، نعوذ باللہ. تو بعض اس کو غلط غلط سمجھتے ہیں، اس کو غلط ہی نہیں سمجھتے بعض لوگ، خاص طور پہ بعض گھر کی عورتیں، تو بہت پریشانی بھی کیا کیا جائے. اور بڑے چیلنجوں کے لیے. یا تو پھر طلاق کا راستہ اس عمر میں آ کے طلاق دے دیجیے اور کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا. اگر گھر کے اندر یہ حالت ہے باپ کے ہوتے ہوئے یہ بے پردگی ہے تو طلاق کے بعد کیا معاملہ آپ کے کہاں تک پہنچ جائے گا؟ تو یہ بھی ان کو خدشہ ڈر ہے کہ کیا کریں. تو اس کا جو ہے اللہ سے دعا کریں. اور بڑی پیاری بات آپ کو بتاؤں میں کہ سورۃ الانبیاء میں زکریا علیہ السلام کی دعا پتہ ہے کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ زکریا علیہ السلام نے بڑی پیاری دعا مانگی ہے, اور اس کے جو جب اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا تو اللہ نے کیا فرمایا, بڑی پیاری بات ہے. کسی کو یاد ہے؟ وہ زکریا اذ ناد ربہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ دعا ہے نا, اس بیوی کا ذکر ہے اس میں, غور کریں ذرا. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. یہ بونس میں ہے ذرا, سنیں ذرا کتنی پیاری بات ہے والله, اور والله مجرب ہے. یہ دعا مانگ کے دیکھیں بیوی کی اصلاح کیسے ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا اصلاح سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا کیونکہ وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی تو اصلاح نہ لہو زوجہ, ہو بچہ پیدا کے قابل ہو گئی, بچہ پیدا ہو گیا. لیکن اس میں کوئی ریسٹرکشن ہے, کوئی قید ہے؟ اصلاح الظاہر والباطن, اصلاح مطلق ہے نا. اللہ سے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ نوٹ کر لے دعا. انشاءاللہ گھر میں اصلاح ہوگی, بچے بھی سیدھے ہو جائیں گے, بیوی بھی سیدھی ہو جائے گی. اور سجدے میں دعا مانگا کرے یار, پریشان ہیں سارا دن دکھڑے سناتے رہتے ہیں, یہ ہے وہ ہو گیا یہ ہو گیا. یہ رات کی تاریکی میں, رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ ناظروں جیسے اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. کوہ مانگنے والا میں اسے دوں, کوہ مغفرت طلب کروں اس کی میں مغفرت کروں, یہ بہترین وقت ہے. دو چھوٹے سے آنسو بہا لو, دیکھیں آنسو سر نہیں روتے رہتے ہیں میرے سامنے, آپ کے سامنے, فلان کے سامنے, فلان کے سامنے, کیا ملتا ہے؟ اس رب کریم کی بارگاہ میں سجدے میں گر کر, اور سجدے کی حالت میں جیسے کہ اللہ سوسل میں فرمایا ہے بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. وقت دیکھیں رات کے طریقے, کوئی نہیں آپ کو دیکھ رہا, آپ ہیں آپ کا رب ہے, بیچ میں کوئی نہیں. دکھ ہے, غم ہے, تکلیف ہے, اس رب کو سنائے, اس رب سے مانگے. دو آنسو بہا کے کہیں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, بابا کہہ کے دیکھیں. اور اس کے ساتھ سورۃ فرقان کی آخری آیات میں کیا ہے؟ بیوی بچوں کے لیے دعا کون سی ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کیوں بھول جاتے ہو یار, یہ بھولنے والی دعائیں کیا؟ پڑھتے ہیں اچھی بات ہے, اس وقت پڑھ کے دیکھیں رات کی تاریکی میں یہ دعائیں مانگیں, آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بھی وہ بچے بنتے ہیں آپ یہ دیکھیں, اور بار بار کہیں اور دل سے دعا مانگیں, دل سے دعا مانگیں. اچھا تیسری بات پھر, جب انسان رات کو سوتے ہوئے بیدار ہوتا ہے کیا کہنا چاہیے اسے؟ دعا بھی قبول ہوگی اور اگر دو رکعت پڑھے گا وہ بھی قبول ہوگی. حدیث میں کیا آیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له الملک والحمد لله على كل شيء قدیر سبحان اللہ والحمد لله لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. جس نے یہ پڑھا ہے رات کو بیدار ہوتے ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی, اگر اٹھ کے وضو کر دو رکعت پڑھے گا اس کی دو رکعت بھی قبول ہوگی. رات کی تاریکی ہے, اپنا وقت دعا کا قبولیت کا, اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں, دنیا کے آسمان جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان نشان ہے. پھر اعلان ہوتا ہے کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اسے عطا کروں. آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ بیوی بچے پریشان ہیں, بیوی بچے جو ہے نا نافرمانی پہ اترے ہیں, یہ ان میں کوئی خلل یا کوئی مسئلہ ہے, آپ نے دعا مانگ لی ہے. مغفرت ہے, بہترین وقت ہے, گنہ گار ہوتے مجھے معاف فرما, یہ ہو گیا. رات کو سوتے بیدار ہوئے, نیند سے اٹھے, فوراً یہ کہا لا الہ إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. آپ نے پڑھ لیا ہے، آپ نے اللہ سے دعا کی، اس وقت دعا کرو، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بار بار کر کے دیکھیں، ایک دن میں ایک وقت قبولیت، اگلے دن پھر قبولیت، پھر قبولیت، ایک دن ایک مرتبہ کافی نا قبولیت نا، اگر آپ روزانہ کریں ایک مرتبہ تو قبول ہوگی نا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، خلل ہمارے اندر ہے، اپنے آپ کو درست کریں، اور اپنی اصلاح سب سے پہلے ہے، اپنی اصلاح سب سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو فرم بردار بنا دے، اور ہم تمام حضر سامعین کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.